زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے چنین و چنا، تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا. آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانو بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين.
وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم.
سبحان الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله, اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ ہے اور یہ آج خصوصی اجتماع ذکر و نعت بسلسلہ عرس رازدار رسول کاتب وحی خداوندی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منعقد کیا گیا ہے. بڑھیں گے حمد باری تعالیٰ کی طرف اپنے اجتماع ذکر و نعت کو آگے بڑھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ 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 بولو اللہ 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 وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمت کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمت کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا اللہ 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 ہو 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 اللہ 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 ہو
تمہیں حاکم بنایا تمہیں قاسم عطایا تمہیں حاکم بنایا تمہیں قاسم عطایا
تمہیں شافع بنایا تمہیں شافع خطایا تمہیں دافع بنایا تمہیں شافع خطایا
کوئی کوئی سرکار آیا کوئی کوئی سرکار آیا کوئی کوئی سرکار آیا
اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ
مریم وہ نفر پتی آدم بکوار پاک مریم وہ نفر پتی آدم
ہے عجب نبی شان آدم مگر آگلا گدایا ہے عجب نبی شان آدم مگر آگلا گدایا بھوڑی بھوڑی سے اپنے اللہ آیا بھوڑی بھوڑی سے اپنے اللہ آیا بھوڑی
سب سے افضل آیا
Allah, 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 Allah.
مدنی چینل کے ناظرین، اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک عرس ہم منا رہے ہیں. الحمدللہ عرس وفات کی تاریخ پر منایا جاتا ہے، اور وہ دن چونکہ اس اللہ کے نیک بندے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، وصال کا دن ہوتا ہے. ساری زندگی مجاہدات میں، ریاضتوں میں، عبادتوں میں گزارنے کے بعد جب وہ اللہ والا رب تبارک و تعالیٰ سے وصال پاتا ہے، ملاقات پاتا ہے، تو وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، انعام ملنے کا دن ہوتا ہے. اس کے لیے یہ مجدے ہوتے ہیں، نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. تو اس اللہ والے کے لیے، اس کے فاتحے کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، اور اس کے فیض کو حاصل کرنے کے لیے عاشقان رسول، عاشقان اولیاء، عاشقان صحابہ، عاشقان اہل بیت عرس مناتے ہیں. اور آج بھی الحمدللہ عرس کا سلسلہ ہے. عرس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تلاوت قرآن ہوتی ہے، فاتحہ میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، منقبتیں پڑھی جاتی ہیں. آج بھی انشاءاللہ تعالی منقبتیں بھی ہوں گی، نعتیں بھی ہوں گی. اب ہمارے ساتھ رہیے، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں، اور جھوم جھوم کر انشاءاللہ تعالی مل کے نعتیں پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. کیف کے پر جہاں جلے، کیف کے پر جہاں جلے، کوئی بتا پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفینا، صلی علی محمد. میرا دل
مدینے والے میرا دل
بد بلا حال معاد جان گزار لاکھوں بلا میں پھنسنے کو یا رسول اللہ میرے آقا لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں تیرا
عطار مدینے چل نہ سکا آہ مقدر عرصہ ہوا عطار مدینے آ نہ سکا ہائے اسے حالات نے جکڑا یوں خون ارمان کیا
بڑی امید ہے سرکار
کیا گزرتی ہوگی جب کوئی کہتا ہوگا کہ ہم رمضان مدینہ کرنے جا رہے ہیں تو کبھی کوئی کہتا ہوگا ہم نے حج کا فارم بھر دیا ہے کوئی کہتا ہوگا حج کی تیاری بس شروع ہے اس پر کیا بیتتی ہوگی
کسی صورت یہاں پر ہمارا چھینے لگتا
تا
میں پہلے چلتی
جینے کا سب کو
Hey, hey, hey.
تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی تعریف قرآن پاک نے بیان کی ہے، تو قرآن جن کی تعریف بیان کرے تو ظاہر ہے کہ ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ کیا ہوگا. پھر قرآن پاک میں چند صحابہ کے فضائل بھی موجود ہیں، بالخصوص صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے لیجئے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ایک تو جدا جدا صحابہ کے بارے میں ملتے ہیں، فلاں بن فلاں صحابی کے لیے الگ فرمان، فلاں بن فلاں کے لیے الگ فرمان، الگ الگ بھی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان ملتے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی ایک کے بارے میں فرما دے، ان کی فضیلت بیان کر دیں، یہ ان کی زندگی کا کتنا بڑا ایک انعام ہے، اور ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس فضیلت کا ایک اپنا مقام ہے کہ ان کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس فضیلت و خوبی سے یاد فرمایا. یہ بہت سارے صحابہ کے بارے میں ارشادات ملتے ہیں، لیکن جنرل صحابہ کے بارے میں بھی جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں، کہ جنہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر رخصت ہونا، یہ صحابہ کرام کی تعریف میں آتا ہے. تو صحابہ کرام ان کے متعلق الگ سے میرے صحابہ کہہ کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات جدا ہیں. مثال کے طور پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ میں بخاری شریف کی حدیث بیان کر رہا ہوں، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اصحاب کو برا نہ کہو، اگر تم میں سے کوئی ایک شخص احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کر دے پھر بھی وہ ان کے دیے ہوئے ایک کلو یا نصف کلو کے برابر نہیں ہوگا. یہ مقام و مرتبہ ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کا. ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بردہ اپنے والد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، ستارے آسمان کی امان ہیں، جب ستارے چلے جائیں گے تو آسمان پر وہ چیزیں آ جائیں گی جن سے آسمان کو ڈرایا گیا ہے، اور میں اپنے اصحاب کی امان ہوں، جب میں چلا جاؤں گا تو میرے اصحاب کے پاس وہ چیزیں آ جائیں گی جن سے ان کو ڈرایا گیا ہے، اور میرے اصحاب میری امت کی امان ہیں، جب وہ چلے جائیں گے تو ان کے پاس وہ چیزیں آ جائیں گی جن سے ان کو ڈرایا گیا ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث آپ کے سامنے ابھی بیان کی ہے. ایک اور حدیث سنیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے اصحاب کے متعلق اللہ سے ڈرو، ان کو میرے بعد طنز کا نشانہ نہ بناؤ، جس نے ان سے محبت رکھی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے ان کو اذیت دی اس نے بے شک مجھ کو اذیت دی، اور جس نے مجھ کو اذیت دی اس نے بے شک اللہ عز و جل کو اذیت دی، اور جس نے اللہ عز و جل کو اذیت دی عن قریب اللہ اس کو پکڑ لے گا. ایک اور حدیث، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اصحاب میں سے جو شخص کسی علاقے میں فوت ہو جائے تو قیامت کے روز وہ شخص اس علاقے والوں کے لیے قائد اور نور بنا کر اٹھایا جائے گا. یہ جنرل ایک فضائل صحابہ پر حدیث بیان کی گئی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر اپنے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل بیان کیے. تو اس سے ایک عاشق رسول کو ایک مسلمان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کی کس قدر عزت، تعظیم، تکریم اور محبت کا انداز اس کو اختیار کرنا چاہیے. الحمدللہ عز و جل ہمیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہر صحابی سے پیار ہے. جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے ہمیں اس سے پیار ہے. خلفائے راشدین لے لیجئے اور امہات المومنین لے لیجئے، اہل بیت اطہار لے لیجئے، غزوہ بدر کے، غزوہ احد کے دیگر صحابہ لے لیجئے، ان میں ہی ایک عظیم البرکت، عظیم المرتبت صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ان پر کرو رحمت ہو. جیسے میں نے عرض کی کہ الگ الگ بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے لیے فضائل بیان فرمائے. عشرہ مبشرہ کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، معبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، یوں بہت سارے صحابہ کا ذکر ہے. بعض صحابی کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے یہ امین الامت ہیں، کسی کے بارے میں کیا، کسی کے بارے میں کیا، کسی کے بارے میں کیا. اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، دعا دی بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے. اور دعا کس کی؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. کیسے رد ہو سکتی ہے؟ وہ کیسے قبول نہ ہو؟ دعا کرتے ہیں، ترمذی شریف میں ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے راوی کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرمایا، الہی انہیں ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ بنا اور ان سے ہدایت دے. اب یہ دعا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو آپ نے سنی، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے، اس دعا میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تین دعائیں دی گئیں، آپ لوگوں کو ہدایت دیں، خود بھی ہدایت پر رہیں، آپ مکمل اور کامل ہدایت پر رہیں. ہدایت عامہ تو تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کو حاصل ہے، یا ہدایت سے مراد تو خاص ہدایت ہے، حکومت، ملک رانی، فقہ وغیرہ کی ہدایت. یہ مرقات کے حوالے سے نقل کی گئی. امام احمد نے بروایت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، الہی معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم دے، انہیں عذاب سے بچا لے، انہیں شہروں پر تسلط دے. دوسری روایت میں ہے کہ اے معاویہ، جب تم بادشاہ بنو تو سخت گیر نہ ہونا، نرمی کرنا. یعنی یہ بشارت بھی ساتھ ساتھ ہے. سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گورنر ہونے کا دور اور سلطان اسلام آپ قرار پائے، خلافت تھی آپ کے پاس. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کم و بیش 6 ماہ کے بعد خلافت سے دستبردار ہوئے اور خلافت ان کے سپرد ہوئی. یہ تاریخ کا ایک واقعہ ہے. خیر، طویل عرصے تک ایک قول کے مطابق مجموعی طور پر گورنر، خلافت وغیرہ، عمارت وغیرہ ملا کر 40 سال تک آپ کا اس طرح ایک مقام رہا. کسی نے پوچھا کیا بات ہے، اتنا عرصہ آپ نے گورنری میں اور عمارت میں گزار دیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ بڑا تھا 40 سال، ایک کتاب، ایک روایت کے بعد 40 سال، بہت بڑا فگر. آپ سوچئے آج کل ہوتا کیا ہے، تھوڑے سالوں کے اندر آگے پیچھے. یہ 40 سال، 40 ایئر رولنگ، واٹ از دا ریزن؟ اب فرماتے ہیں، اب آپ نے ایک مثال دے کر فرمایا. اب فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک رسی ہے، میرے پاس ایک رسی ہے،
اس کا ایک سرا ریایا کے ہاتھ میں اور ایک سرا میرے ہاتھ میں. جب ریایا رسی کھینچتی ہے تو میں ڈھیل دیتا ہوں, پھر میں رسی کھینچنا شروع کرتا ہوں. تو بھائی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور یوں وقت گزر گیا. ریایا جن پر حکومت کی جاتی ہے, ریعت, مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ ریایا کو ریایا اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کی رعایت کی جائے. تو آپ کا ایک ایسا واقعہ کتابوں میں لکھا گیا تو بیان کیا. اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑ رحمت ہو, ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. جلیل قدر محدث حضرت سیدنا ابو عمر محمد بن عبد الواحد بغدادی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ 345 سنہ ہجری کے بزرگ ہیں, 345 سنہ ہجری. آج 1436 چل رہا ہے, 1436 ایئر ہجری چل رہا ہے, اور یہ 345 ایئر کی بات ہو رہی ہے. تقریباً 1100 سال 1200 سال پرانی بات بیان کر رہا ہوں. 1100 سال پرانے بزرگ کا آپ کے سامنے ان کا انداز, ان کا ذہن, مدنی ذہن عرض کر رہا ہوں, آج کی بات نہیں کر رہا میں. تو سید ابو عمر محمد بن عبد الواحد بغدادی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے آپ سے فضائل میں وارد احادیث مبارک پر مشتمل ایک کتاب تیار کی. یعنی آپ کے فضائل پر وارد, جو آپ کے فضائل بیان کیے گئے, ان فضائل پر آپ نے کتاب مرتب فرمائی تھی. جو بھی طالب علم پڑھنے کے لیے حاضر ہوتا, آپ اسے جب تک وہ کتاب نہ پڑھا لیتے, کچھ آگے نہ پڑھاتے تھے. یہ تاریخ بغدادی کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک, یہ تو بڑے جلیل قدر بزرگ گزرے ہیں, دوسری صدی کے ہیں, امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں, بہت بڑے حنفی امام ہیں. اس سے پہلے میں نے شافعی امام, ایک بہت بڑے شافعی بزرگ کا واقعہ بیان کیا اور وہ 345 سنہ ہجری کے تھے, یہ دوسری صدی کے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ سے جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا, میں اس ہستی کے بارے میں کیا کہوں, اب غور کیجئے, میں اس ہستی کے بارے میں کیا کہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تھے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ربنا ولک الحمد. کیسا خوبصورت جواب حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیا. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی خوبصورت گورے رنگ والے, نہایت وجیع اور روب والے تھے. چنانچہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے کسرہ ہیں. اہل بیت کی محبت کا یہ عالم تھا کہ حضرت معاویہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے تخت پر بٹھاتے تھے اور آپ کا نہایت درجے احترام فرماتے تھے, کہتے تھے یہ ہم شکل رسول آلے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ. مفسر شیخ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی نقل فرماتے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا, آج میں آپ کو ایسا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو آج تک کسی نے کسی کو نہ دیا ہو. یہ کہہ کر 400,000 کی رقم آپ کی نظر کی اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قبول فرما لیا. ایک بار حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضرین سے فرمایا, جو کوئی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان میں قصیدہ پڑھے تو میں اسے ایک شعر کے عوض 1,000 دینار دوں گا. چند حاضرین نے مختلف اشعار پڑھے ان اور انعام حاصل کیا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہر شعر پر کہتے تھے, ہر شعر پر کیا کہتے تھے, کہتے تھے علی اس سے بھی افضل ہے, علی اس سے بھی افضل ہے, علی اس سے بھی افضل ہے. واہ. عمر ابن عاص شاعر نے ایک قصیدہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان میں پڑھا, جس میں جس کے شعر کا ترجمہ کچھ یوں تھا کہ علی المرتضی بڑی بڑی خبر والے ہیں, حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی ہے, اللہ کا دروازہ ہے, ان کے بغیر اللہ سے کوئی کلام نہیں کر سکتا. یہ شعر اس کا ترجمہ میں نے سنایا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شعر پر شاعر کو 7,000 دینار دیے, 7,000 دینار, اتنے خوش ہوئے. واہ. تو اس طرح بہت سارے آپ کے فضائل کتابوں میں لکھے گئے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی کی ان پر کروڑوں رحمت ہو. ان کا عشق رسول دیکھیے, حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی کہ قابس بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صورتاً مشابہ ہیں. حضرت سیدنا قابس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے دروازے سے داخل ہوئے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تخت سے اٹھ کھڑے ہوئے, ان کا استقبال کیا, ان کی آنکھوں کے درمیان بوسا دیا اور انہیں مرغب یعنی ایک مقام عنایت فرمایا. یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ ان کی صورت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتی تھی. کیسا عشق رسول تھا. واہ. ان کی باتیں بڑی بہت عقل مند تھے, بڑی ذہن بڑے بڑے ذہین تھے, بہت ہی عقل مند تھے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور ان سے بڑے بڑے مشورے کیے جاتے تھے اور یہ بہت خوبصورت مشورے دیا کرتے تھے. ایک بات انہوں نے بڑی خوبصورت ارشاد فرمائی ہے, فرماتے ہیں جو میری کسی نعمت سے حسد کرتا ہے نا, میں اس کے سوا ہر شخص کو راضی کر سکتا ہوں, کیونکہ حاسد اسی وقت راضی ہوگا جب وہ نعمت مجھ سے زائل ہو جائے گی. یہ کتنی خوبصورت بات ہے. ایک شخص کو حسد ہو گئی, اب وہ کیسے مطلب کہ وہ اس کو راضی کیا جا سکتا ہے. یعنی ایک شخص کو حسد اس چیز سے ہو گئی, مثال کے طور پر کہ یار یہ کماتا بہت اچھا ہے, اب اس کے مقدر میں اگر اچھا کمانا ہے تو اب اس کو تو اس کے مقدر کا ملتا رہے گا, اب اس کی حسد لگ گئی اس کی کمائی کے ساتھ, جیسے جیسے کمائی بڑھتی رہے گی حسد بڑھتی رہے گی, اس کی حسد لگ گئی اس کے حسن و جمال کے ساتھ, اس کی محبت کے ساتھ, اس کی عقیدت کے ساتھ, اس کے مقام کے ساتھ, اس کے مرتبے کے ساتھ, اس کی کسی بھی نعمت کے ساتھ اس کی حسد لگ گئی. اب یہ حسد لگ گئی, یہ الٹا آتے میں اس کو حسد بناؤں, اس کی حسد لگ گئی, یہ نعمت ہو گئی. اب نعمت کے ساتھ جب حسد لگ گئی, اب نعمت میں جتنا اضافہ ہوگا حسد اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا, نعمت میں جتنا اضافہ ہوگا حسد اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. تو یہ حسد ہی تو آگ ہے, حاسد حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے. تو جس کو اللہ تعالی مقام مرتبہ ترقی عروج عطا فرمائے تو اس کے معاملے میں ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے. آپ بولو گے اس کا حل کیا, اس کا حل دعا ہے. دیکھیں چھپی ہوئی حسد ایک چھپی ہوئی شے ہے, یہ آ جاتی ہے, ہم اثر میں بہت جلدی آنے کے امکانات رہتے ہیں. حسد جو ہے نا یہ بھی پروفیشنل طور پر بہت اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک مارکیٹ کے اندر دو آفس بنے ہوئے ہیں, ایک آفس وکیل کا ایک آفس ڈاکٹر کا ہے, دونوں ساتھ لگے ہوئے ہیں. اب وکیل کے آفس میں رش, ڈاکٹر کے آفس میں رش نہیں, ڈاکٹر کے کلینک میں. تو ڈاکٹر کو وکیل سے حسد ہو اس کا چانس بہت کم ہے, کیونکہ دونوں کا پروفیشن الگ ہے. ہاں اگر دونوں ڈاکٹر ہو یا دونوں وکیل ہو, اب ایک کے آفس میں رش تو دوسرے کو حسد ہونے کا پورا پورا چانس ہے کہ یار اس کے پاس رش بہت ہے میرے پاس رش کیوں نہیں ہے. ڈاکٹر کو اگر حسد ہو تو ڈاکٹر کیا بولے گا, یار مریض اس کے ہاتھ سے شفا چلی جائے, اس کی یہ نعمت زائل ہو جائے, اس کے گھاک ٹوٹ کے میرے پاس آ جائے. حسد کی تعریف دوسرے کی دوسرے کے زوال نعمت کی تمنا کرنا کہ اس سے نعمت زائل ہو کر مجھے مل جائے, یہ حسد ہے. پروفیشن میں اثر جلدی ہوتا ہے. اب یہ نعت خوان اسلامی بھائی ہیں, یہ بھی غور کریں, مبلغ یہ بھی غور کریں, بیان کرنے اب یہ نعت پڑھ رہے ہیں کہ نعت سننے والے ہیں, تو مبلغ کو ضروری نہیں کہ نعت خوان جیسا ہو جائے, کیونکہ یہ یہاں بھی ایک کوالٹی تبدیل ہو گئی. حالانکہ یہاں بھی چانس موجود ہے کیونکہ گھاکی دونوں کی بڑھ رہی ہوتی ہے, کیونکہ بعد اوقات بھی ریزا ہوگا کہ نعت خوان جب بیان کر کے جائے گا نا موبائل لے جائے گا تو پتا چلے گا کم مڑ کے چلی گئی, اب اس کو نعت خوان کے بارے میں عجیب غریب قسم کے خیالات آئیں گے, یا کوئی مبلک کا بیان سنے گا تو بعد میں نعت خوان کی باری ہے, اور مبلک تھوڑا سا اس کا ہو سکتا ہے کہ چاند چڑھا ہوا ہو, اور پھر نعت خوان آئے تو پتا چلے مبلک کا بیان ختم ہو تو لوگ اٹھ کر چلے گئے, تو نعت خوان سنتا رہے گا کہ یار یہ بڑی ہوا یار میں آیا نہیں, یہ تو اٹھ کے چلے گئے, یہ کیسا تھا. تو اس میں جانے والوں کے وجہ شیطان اس کا رخ جو ہے نا وہ مبلک کی تو مبلک کا نعت خوان کی طرف یہ کراتا رہے گا, کیونکہ حسد حرام ہے نا, حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے, حسد بہت تباہی اور بربادی مچاتا ہے. نعت خوان کا نعت خوان سے حسد کرنے کا امکان اور بڑھ جاتا ہے, ڈاکٹر کا ڈاکٹر سے حسد کا امکان بڑھ جائے گا, کیمرہ مین ہوتے تھے ایک کیمرہ مین کا دوسرا کیمرہ مین سے حسد کا امکان بڑھ جائے گا, اب کیمرہ مین کو ڈائریکٹر بننا نہیں آتا, ڈائریکٹر کو کیمرہ مین بننا نہیں آتا, ان حالانکہ دونوں کی لائن ایک ہے مگر دونوں میں حسد پیدا ہونے کا جو پرسنٹیج ہے نا وہ کم ہو جائے گا, ڈائریکٹر کو ڈائریکٹر سے حسد ہونے کا اندیشہ زیادہ, پروفیشن ٹو پروفیشن, پیشہ ٹو پیشہ, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے حسد کا امکان زیادہ. یہ اس پر غور کیجئے گا. پھر ایک شے جس کے دو طلبگار, جیسے گھر میں بیٹا ماں بیٹے کی طلبگار تو بیوی شوہر کی طلبگار, اب یہاں پر ایک شے ہے دو اس کے امیدوار, دو اس کے طلبگار, اب یہ ادھر اس کا رخ ہو تو وہاں سے حسد, ادھر سے اس کا رخ ہو تو وہاں سے اس کو حسد, تو یہاں بھی حسد کار فرما ہو جاتی ہے. دو جنرل اسٹور والے ساتھ کھڑے ہوں تو بھی پرابلم, دو سوکنوں میں نہیں بنتی, دو بہنوں کو ایک وقت پہ جمع کرنے ابھی جائز نہیں ہے کیونکہ محبت نفرتیں بدل جائے گی, دو سوکن میں نہیں بنے گی, دونوں میں ایک دوسرے کے معاملے میں حسد کا پہلو غالب آ جاتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ کیوں, میرے ساتھ کیوں نہیں. اچھا یہ مانتا آدمی مانتا نہیں ہے, یہ بتا دو کوئی آپ بولو تم حسد ہے نہ مانے نہیں, یہ سب یہ اتنا بڑا عجیب مرض ہے, یہ ایک تو نظر نہیں آتا, اوپر تک اگر کسی کو بولو نا تو اچھا یہ مرض ہے بھی اتنا گندا, کسی کو بولو نا تیرے کو حسد ہو گئی تو مانے گا نہیں, جھٹکا کھائے گا, نہیں نہیں میرے کو حسد نہیں ہوئی. مانتا ہے کہ حسد بہت خراب شے ہے, میں حسد نہیں کر سکتا, جبکہ وہ حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے. آپ بولو گے نہیں مجھے حسد نہیں ہے تو بھائی اس کی تعریف سن کر آپ کو برا کیوں لگا, بتائیے کیوں برا لگا, کسی کے فضائل بیان کیے, کسی کی تعریف بیان کی, کسی کا مقام بیان کیا, کسی کا مرتبہ بیان کیا, اس کسی کی خصوصیت بیان کی, اگر آپ کو اسے حسد نہیں ہے تو آپ کو کیوں برا لگا, اس نے کون سا آپ کو مطلب کہ برا بلا کہا تھا, کون سی آپ کی جائیدادیں لی تھی, کچھ بھی نہیں ہوا تھا, نتنگ ایٹ آل, صرف اس کی تعریف سن کر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا, آپ کے دل کی کیفیت, منہ سے مسکراہٹ دے دینا چہرے سے یہ کافی نہیں ہے, آپ اپنے دل پر غور کریں, آپ کو اس کی بات اس کی تعریف سن کر اچھا کیوں نہیں لگ رہا, آپ بے چین کیوں ہیں, بےکل کیوں ہیں, اس کی تنخواہ بڑھ گئی آپ کو کیوں برا لگا, اس کا گریڈ بڑھ گئی آپ کو کیوں برا لگا, اس کا درجہ بڑھ گیا آپ کو کیوں برا لگا, آپ بولو گے میرا استحصال ہوا, بھائی آپ کا اگر استحصال ہوا یہ ایک الگ بحث ہے, اگر آپ کا کوئی حق تلف ہو ایک الگ بحث ہے, وہ اتھارٹی کا مسئلہ تھا, جس کو ترقی دی گئی اس سے آپ کو حسد کیوں ہو گئی, اس نے تو آپ کی کاٹ نہیں کی تھی, اس نے تو آپ کی فائل کو خراب نہیں کیا تھا, وہ آپ کا اور اس کا, آپ کا اور سپروائزر کا, سیٹ کا یا آپ کے جو مالک اس کا معاملہ ہے, آفیسز کے اندر حسد ہو جاتا ہے, یہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں, بڑے نا کتنے ہی بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوں, حسد پتا نہیں ہے نا کہ حسد ہے کیا, حسد کی برائی کتنی ہے, حسد کی تباہی کتنی ہے, حسد کی علامات کیا ہیں, آپ یہ دیکھ لیجئے جو میں نے آپ کو علامت بیان کی ہے اس پر چیک کر لیجئے, ایک کاروبار والا دوسرے کاروبار والے حسد کرتا ہے نہیں کرتا, راشن والے تو کرے گا نا, کسی کا چاول کا بزنس ہے اگلے کا چاول کا بزنس چلے گا تو اس کو حسد ہو جائے گی, اس سے تیل والے کا کام ہے چاول ہے تیل والے میں حسد کا کم چانس لگے گا, ایک آدمی سونے کا کام کرتا ہے جیولری کا کام کرتا ہے اسی کے ساتھ دوسرا لیدر کا کام کرتا ہے, بعض مارکیٹوں میں ہوتا ہے ایک دکان اس کی سونے کی ہے وہ سونے کے سیٹ اور جیولری بیچتا ہے، اسی کے ساتھ ایک لیدر کی دکان ہے، لیدر کے پرس بیچتا ہے، لیدر کی یا جوتے کی دکان ہے. اب جوتے کی دکان میں رش لگ رہا ہے، شوز کی دکان میں رش لگ رہا ہے، تو سونے والے کو اس سے اتنی حسد نہیں ہوگی. اب دونوں سونے والے ہوں گے، دونوں جوتے والے ہوں گے، دونوں گولڈ والے ہوں گے، دونوں چاندی والے ہوں گے، دونوں کپڑے والے ہوں گے، تو دونوں کو حسد کا چانس بڑھ جائے گا، پروفیشن ایک ہو جاتا ہے. یہ بہت زیادہ توجہ طلب بات عرض کر رہا ہوں، اس میں خود کو بالکل آدمی فارغ نہ سمجھے. یاد رکھیے، حسد نے شیطان کو برباد کیا، حسد نے قابل کو برباد کیا، حسد نے بڑوں بڑوں کو برباد کیا، بڑوں بڑوں کو حسد نے برباد کر دیا. یہ اتنی زبردست آگ ہے حسد، اور جس کو ہو جاتی ہے نا وہ گیا. یہ ایسا مرض ہے کہ یہ آدمی خوش نہیں رہ سکتا جس کو حسد ہو جائے. وہ سازشیں کرتا رہے گا، جلتا بھنتا رہے گا، بدگمانیاں کرتا رہے گا، جہاں موقع ملے گا اسی غیبت کرے گا، جہاں موقع ملے گا اس کو تومت باندھے گا. ایک حسد کا حرام کام جو اس کے گلے پڑ گیا، اس کو اتنے حرام کام میں مبتلا کرے گا، اس کی نیند اڑ جائے گی، اس کا چین اڑ جائے گا، ڈپریشن کا مریض ہو جائے گا، شوگر کا مریض ہو جائے گا، ٹینشن کا مریض ہو جائے گا، اس کو بلڈ پریشر کا بھی مرض لگ جائے گا. ایک باطنی مرض نے اس کے کئی باطنی مرض پیدا کیے، ایک باطنی مرض نے اس کے کئی ظاہری مرض پیدا کیے. ایسا ہے یہ حسد، ایسا ہی حسد. مت جلو، حسد جلنا ایک طرح سے جیلسی اس کو انگلش میں کہتے ہیں، اور پروفیشنل جیلسی یہ بہت کامن ورڈ ہے، تو پروفیشنلی طور پر ہوتا ہے، جاننے والے سے نہیں ہوتا. آپ کو اس وقت حاجی مشتاق کی تعریف کرے دبا کر، تو کوئی نعت خان کو حاجی مشتاق دے کیسے حسد ہوگی؟ بہت مشکل نام، مطلب بہت ہی اس کی پرسنٹیج نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن اگر کوئی باقاعدہ حیات ایسا نعت خان تعریف کرو تو دوسرے نعت خان کو تکلیف ہو سکتی ہے. کوئی ایسے عظیم الشان عاشق رسول مقرر گزرے ہوں، مبلغ گزرے ہوں، دعوت اسلامی کے بہت پیارے ایک مبلغ گزرے ہیں، عبد الغفار اشرفی رحمت اللہ تعالی علیہ، نعت خان بھی تھے، مبلغ بھی تھے. ان کی تعریف ہم سنتے ہیں، دل میں ان کی عظمت ہی بڑھتی ہے، محبت ہی محبت ہی بڑھتی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں آتی. لیکن اگر کوئی باقاعدہ حیات اس کی تعریف ہو جائے تو اپنے کو لیتا ہے میری تعریف کیوں نہیں ہو رہی. اچھا یہ بات بھی عرض کر دو کہ کسی کی تعریف سے دوسرے کی برائی لازم نہیں آتی. ابھی جیسے مثال دے رہا ہے، دو نعت خان میرے اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک اشفاق بھائی ہیں، ایک امین بھائی ہیں. اب ان کو رکھیے گا، میں بولو اشفاق بھائی بہت اچھے، امین یار اشفاق کتنا اچھا نعت خان ہے. اب اس اشفاق بھائی کی تعریف کرنے سے امین بھائی کی برائی لازم تو نہیں آئی کہ امین آپ نعت خان صحیح نہیں ہو، یا میں اشفاق بھائی کو بولوں یار امین نے کیا پڑھی یار، تو اب اس سے یہ مطلب تو نہیں کہ اشفاق نے آج کو نعت صحیح پڑھی نہیں. کسی کی تعریف دوسرے کی خامی کا سبب نہیں بنتی، یہ یاد رکھیے گا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی صحابہ کی تعریف کی، صدیق اکبر کے سامنے اگر فاروق اعظم کی تعریف کی تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مقام اپنی جگہ پر، صدیق اکبر کا مقام اپنی جگہ پر رضی اللہ تعالی عنہما. اگر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے صدیق اکبر یا فاروق اعظم کی تعریف کی تو اس سے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی فضیلت تو اپنی جگہ پر قائم ہے. فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، یہی ہے نا.
جی جی،
اے مرتضی عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، یعنی یہ شعر اس فرمان کی طرف اشارہ ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے یہ فرمان دیا جا رہا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ فرماتے ہیں
یہ دونوں ہیں
سردار دو جہاں. اے مرتضی عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، یعنی علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کہا جا رہا ہے کہ عمر اور عتیق، عتیق یہ صدیق اکبر کا لقب ہے، عتیق آزاد، جہنم کی آگ سے آزاد. تو اے مرتضی عتیق عمر کو خبر نہ ہو. اس کی ایک شرح یہ بھی ہے کہ میں بتا دوں گا تم نہیں بتانا، میں بتاؤں گا تو زیادہ خوشی ہوگی.
واہ
ہے نا. اب مطلب کہ امیر اہل سنت ہمیں کہیں یار ہمارے جو فضیل بھائی ہیں مدری انعامات والے رکن شورا یہ یوں یوں یوں، تو اب یہ ان کی تعریف کہ کسی اور دوسرے رکن شورا کی کیا مذمت کی دلیل ہے، یا کسی اور مبلغ کی تعریف، کسی اور نگران کی تعریف، کسی اور مجلس کی تعریف، کسی اور شعبے کی تعریف، تو کیا یہ کسی اور شعبے کی کمزوری کی علامت دلیل ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یار فلاں ڈاکٹر بہت اچھا علاج کرتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرا ڈاکٹر علاج صحیح نہیں کرتا. یا نہ غیبت مراد ہو نہ کوئی تنقید مراد ہی نہیں ہے، کسی کا نقص نکالنا مراد ہی نہیں ہے، یعنی کسی کی تعریف اگر کوئی کرتا ہے تو اس سے ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسری کی برائی کر رہا ہے. اگر ایک ساس کہتی ہے کہ میری فلاں بہو بہت اچھی ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تو اچھی نہیں ہے. ایک سسر کہتا ہے کہ یار میرا فلاں جو داماد ہے نا بڑا یار میٹھا ہے تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ دوسرا کڑوا ہے. تعریف کس اچھا آپ برا آپ کو برا کیوں لگا کہ آپ کو اس سے حسد ہے؟ چلو آپ کی نہ اچھائی بیان کی نہ آپ کی برائی بیان کی، مگر کسی کی اچھائی سے آپ کو کیوں برا لگا پہلے یہ بتائیے، آپ کو کیوں تکلیف ہوئی؟ اس تکلیف کا نام تو رکھو نا، کوئی تو نام رکھو اس تکلیف کا، اس تکلیف کا کوئی تو نام ہوگا. آپ کا موڈ کیوں خراب ہوا؟ اچھا آپ کا موڈ خراب نہیں ہوا تو آپ نے کیا کیا؟ آپ کے سامنے کسی کی تعریف ہوئی، یار جو بھی ہے نا زید یار ایک بڑا یار میٹھا میٹھا آدمی ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کچھ بھی نہیں بولا، اتنا کچھ بولا کہ کتاب لکھ ڈالی. یعنی اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کیا بھیا پتا ہے پتا ہے تم اس کی تعریف کرتا ہے میں جانتا ہوں کتنے. اب بولا آپ نے کچھ بھی نہیں، مگر چھوڑا کیا آپ نے؟ آپ نے چھوڑا کیا؟ بعض ایسی مسکراہٹ دیتے ہیں کہ اس میں بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کیا بول گیا، غیبت کر گیا، اس کی بہت بڑی برائی کر گیا، یا تکبر کر گیا، اس کو گھٹیا سمجھ کے خود کو اعلیٰ سمجھ گیا. تکبر بھی تو ہو سکتا ہے یہاں پر کہ کسی کی تعریف کی اور آپ نے اس کو گھٹیا سمجھا، دے دیا. تکبر بھی دل کی بیماری ہے نا، آپ نے اس کو گھٹیا سمجھا، خود کو اس سے بہتر سمجھا تو تکبر کی تعریف ہے. تو خود کو بہتر سمجھنا، دوسرے کو گھٹیا سمجھنا، صرف خود کو بہتر سمجھتے رہنا یہ خود پسندی ہے. اگر آپ دوسرے کو گھٹیا نہیں سمجھتے تو بعض لوگ اپنی رائے کو سمجھتے بھائی میں نے رائے دی ہے ختم ہو گئی بات. تو یوں بہت ساری برائیاں اس ایک حسد کی برائی سے پیدا ہوتی ہیں. اسی کا یہی گلا گھونٹ دو، کسی سے حسد نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ جس کو نعمت دے تو دے. یعنی بعض بزرگوں نے یہاں تک لکھا کہ حاسد گویا کہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو یہ نعمت کیوں عطا فرمائی. معاذ اللہ سما معاذ اللہ، سوچئے ذرا.
ایک 97 سالہ ڈاکٹر سے پوچھا گیا، وہ بہت صحت مند فٹ اور انتہائی جسامت کے اعتبار سے لگتے نہیں تھے 97 برس کے جیسے عموماً ہوتا ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے، آپ اتنے فٹ لگتے ہیں، آپ بیمار بھی نہیں ہیں، دل کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلڈ پریشر بھی نارمل ہے، شوگر بھی آپ کو نہیں ہے، آخر کیا وجہ ہے آپ اتنے فٹ ہیں 97 برس کی عمر میں بھی؟ انہوں نے کہا صرف ایک ہی بات ہے، میں نے زندگی میں کسی سے بھی حسد نہیں کیا، میں کسی سے جلتا نہیں تھا، میں نے اسلام کے اس نقطے پر عمل کیا، میں کامیاب ہوں، مجھے کوئی ظاہری طور پر بیماری نہیں ہے. ایسا آپ ماشاءاللہ حسد پر بہت اچھی تربیت فرما رہے ہیں، آپ نے ہر شعبے کو ماشاءاللہ لے لیا، سب کی کلاس اچھی ہو گئی ماشاءاللہ، کیمرہ مین بھی مسکرا رہے تھے، ڈائریکٹر صاحب بھی کچھ جملے ارشاد فرما رہے تھے، اور نعت خواں بھی اپنی تربیت لے رہے تھے، مدنی چینل کے ناظرین بھی لے رہے
تھے. مجھے بھی اس سے سیکھنا ہے.
بالکل ایسا، ایک بات جو آپ نے آخر میں فرمائی ہے وہ انتہائی اہم ہے، اور اگر اسی کو ہم سوار کر لیں اپنے اوپر، حسد کے لیے یا کسی بھی بیماری سے بچنے کے لیے جو نفسیاتی طور پر غالب آتی ہے، جس طرح تکبر ہے، جس طرح حسد ہے کہ ہمارے ذہن پر غالب آ کر ہمیں تباہ و برباد کرتی ہے، اس کے لیے ایک نقطہ بھی ہوتا ہے جو اہمیت کے ساتھ اپنے دل میں بسانا ضروری ہوتا ہے. اگر ہم اسی کو بسا لیں کہ یہ اس کو جو کچھ ملا ہے یہ رب کی عطا ہے، اس کو رب کی نعمت ہے، میں جلوں گا معاذ اللہ گویا رب کی عطا پر میں حسد کروں گا، اس کی عطا پر مجھے کسی قسم کا اعتراض ہے، تو میرے خیال سے یہ بہت ہی بہترین ایک طرح کا علاج بھی ہو جائے گا. اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، آپ کی سیرت پر جو آپ نے واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ 7,000 درہم عطا فرما دیے، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو 4,00,000 دینار کا تحفہ پیش کیا، اور اس طرح کئی واقعات آپ کی سیرت میں پڑھا جائے تو ملتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ سخی بھی تھے. آج کل مال نہیں نکلتا ہے جیب سے، سخاوت جو ہے نا، بہت ساری اچھائیاں اگر آ جائیں، اخلاق بھی اچھا ہو جائے، غصہ بھی نہ ہو، نماز کا بھی پابند ہے اور بھی دیگر اچھے کام کرتا ہے، مسکرا کے ملتا ہے، ماں باپ کا بھی خدمت گزار ہے، لیکن ایک بہت بڑی خرابی جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت میں اس کی اچھائی ملتی ہے کہ آپ بہت زیادہ سخی تھے، آپ مال کے حوالے سے، بانٹنے کے حوالے سے، یوں لگتا ہے کہ آپ کی 40 سال کی جو حکمرانی تھی اس میں ایک راز یہ بھی تھا کہ آپ خوب بانٹا کرتے تھے، آپ کے در سے خالی نہیں جاتا تھا کوئی، اور بالخصوص اہل بیت اطہار کو تو اتنا دیا کرتے تھے، پیش کیا کرتے تھے، اس کی مثالیں واقعات کی صورت میں ملتی ہیں۔ مال کیسے نکلے جیب سے؟ جیب سے مال نہیں نکلتا، زکات بھی بمشکل ادا ہوتی ہے، ابھی دن آ رہے ہیں زکات دیں گے لوگ، اور صدقہ و خیرات کے دن ہوتے ہیں، ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو صدقہ و خیرات کرتا ہے، سخاوت میں مشہور ہوتا ہے، لیکن اسی طرح ایک بہت بڑا طبقہ وہ بھی ہے کہ جو زکات تک پوری ادا نہیں کرتا، آدھی ادا نہیں کرتا، 25% زکات نہ دینے والے لوگ ہیں، تھوڑا بہت دیا جو دادا دیتے تھے، پر دادا دیتے تھے، اسی پر چل رہے ہیں، کوئی نیا حساب نہیں، کوئی نئی کیلکولیشن نہیں، یہ سب کس طرح ممکن ہو آج کی اس سیرت کے پس منظر میں؟ کچھ مدنی پھول۔
اصل میں جس چیز سے محبت ہوتی ہے نا، نہ اس چیز سے جدا ہونا اچھا لگتا ہے، نہ وہ چیز مجھ سے جدا ہوئی اچھی لگتی ہے۔
حق
مال کی محبت ہے، یہ ہم سے جدا ہونا یہ ہم کو بالکل وہ گوارا نہیں ہے، نہیں یار مال نہیں جانا چاہیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں کچھ خرچ کر۔ اللہ ہی کا دیا ہوا رزق ہے، اللہ ہی کا دیا ہوا مال ہے، اللہ نے ہی ہم پر زکات فرض کی ہے، سب کچھ طے شدہ ہے، لیکن مال کی محبت اتنی غالب ہے کہ یہ نکلتا نہیں ہے۔ تو اب یہ کہ مال کی محبت سے جب تک جان نہیں چھوٹے گی اور نیکیوں کی محبت پیدا نہیں ہوگی، اور خوف ڈر، آدمی کو جب خوف اور ڈر ہوتا ہے نا تو یہاں بھی کسی نہ کسی کو پیسے دے ہی ڈالتا ہے، عذاب کا خوف، اللہ کی ناراضگی کا ڈر، کہ اگر یہی مال، یہی سونا چاندی، مال دولت اگر مجھ پر قیامت کے روز آگ بنا کر مسلط کر دیے گئے، مجھ پہ داغ دیا گیا، گلے کا توق بنا دیا گیا، تو میرا کیا بنے گا؟ اس پہ بالخصوص عورتیں غور کریں، ان کے پاس بہت سونا ہوتا ہے، یعنی کم ایسی عورتیں ہوں گی جن پر زکات فرض نہ ہوتی ہو، مرد زیادہ ہوں گے جن پر زکات فرض نہیں ہوتی ہوگی، عورتیں یعنی مرد عورتوں کے مقابلے میں، میرا گمان ہے واللہ اعلم کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہوگی جن پر زکات فرض ہے مردوں کے مقابلے میں، کیونکہ سونا چاندی یہ بس سمجھو کہ اس کو دیکھ دیکھ کے جیسے جی رہی ہوتی ہیں، حالانکہ 10-10 سال ہو جاتے ہیں نا، یہ صرف زکات نکال، وہ بھی زکات جو نکالتی ہوگی تو دیکھتی ہوگی، باقی 8-8 10-10 سال ہو جاتے ہیں یہ سونا پال کر رکھتی ہیں، سونا رکھ کے رکھتی ہیں، فیشن بدل جائے گی تو یہ پگھلوایا تو یہ نیا بنایا، بھائی یہ ان کا چلتا رہتا ہے، یا بعض تو پہنتی بھی نہیں ہے لیکن رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی زکات پوری ادا نہیں کرتی۔ ذرا سوچیں ایسی اسلامی بہنیں، میں کیا اسلامی بہنیں بولوں جو زکات نہ دیتی ہو، ایسی خواتین غور کریں، اگر یہی سونا، یہی سونے کی سیٹ، یہی سونے کی انگوٹھی، یہی سونے کی چین، یہی سونے کی چوری، کڑا، بریسلیٹ وغیرہ جہنم کی آگ کا بنا کر اگر اسی جگہ پر چپکا دیا گیا جہاں اس کا استعمال کیا جاتا ہے، ذرا سوچئے کیسا سخت عذاب ہوگا، کیسا سخت عذاب ہوگا۔ تو 2.5% زکات ہے، لاکھ پر 2500 روپے، کیا یہ بھی نہیں نکلتا؟ اچھا پھر کمال یہ ہے کہ یہ طے کہ دینے سے بڑھے گا، یہ بھی طے، یعنی گھٹنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس پر تو قسم ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اس کا بڑھے گا ہی بڑھے گا، گھٹنے کی بھی امید نہیں ہے۔ اچھا ایک تو بڑھے گا، دوسرا جان و مال کا تحفظ بھی اس دینے میں، بلکہ نہ دینے میں تو مال کی ہلاکت کی وعید ہیں، کہ مال برباد ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، تباہ ہو جاتا ہے نہ دینے کی وجہ سے۔ آپ دے کر دیکھیں صحیح زکات، اللہ کی رحمت سے اگلے سال آپ کی زکات بڑھے گی، یہ آپ کیلکولیشن کر لیجئے گا۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور مقدر فرمائے وہ الگ، ایک آزمائش ہے، امتحان ہے، یہ الگ شے ہوتی ہے، اور اگر کوئی نقصان ہو جائے تو زکات دینے کی وجہ سے کم نقصان ہوا ہوگا، نہ دی تو مکسر وہ دکان جلی، دینے والے کی بھی دکان جل گئی، بولے یار میری تو دکان جل گئی، گھر بچ گیا ہوگا، یہ دینے کی وجہ سے بچ گیا ہوگا۔ تو یوں اچھا سوچے اور ادا کرے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ کہ زکات ادا کر دیجیے، اسلامی بہنیں بھی زکات ادا کریں، اسلامی بھائی زکات ادا کریں، جس پر زکات فرض ہے ادا کریں، اس کے علم حاصل کریں، مقتۃ المدینہ سے کتاب لیجئے فیضان زکات، زکات کس پر فرض ہے یہ پتا چلے گا، ایک چھوٹا سا پرچہ 2 روپے کا مقتۃ المدینہ سے ملتا ہے زکات کا، اس زکات کی کیلکولیشن کیسے کرنی ہے وہ بھی اس کے پیچھے پورا ٹیبل بنا ہوا ہے، اس کا پورا وہ خانے بنے ہوئے ہیں کہ لکھا ہوا ہے، آپ کے لیے آپ اماؤنٹ بڑھتے رہیے، زکات کی کیلکولیشن سامنے آ جائے، صرف 2 روپیہ دیا ہے. امید ہے کہ انٹرنیٹ پر بھی اللہ نے چاہ تو یہ زکات کا پرچہ اگر نہیں ہے تو آ جائے گا،
موجود ہے سر.
ہاں لے لیجئے، بلکہ مخیر اسلام بھائی تو اس کو جمعہ کی نماز کے بعد تقسیم کریں، اللہ کرے کہ ایسے مخیر اسلام بھائی مل جائیں کہ جو 2 روپے دیا ہے یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے گھروں میں جانا چاہیے تاکہ اس کو پڑھا جائے، اور پڑھنے کے بعد اس کو 2 روپے دیے کچھ نہیں ہوگا، 2 لاکھ روپے کے اندر 1 لاکھ پرچہ تقسیم ہو جائے گا، آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب مل جائے گا. تو کیا آپ کی وجہ سے ایک تو زکات کا علم لوگوں تک پہنچے گا، کتنا بڑا ثواب ہے، پھر لوگوں کو زکات کیلکولیشن کرنے کا فارمولا مل جائے گا، تیسرا اس کے اندر دعوت اسلامی کا تعارف بھی موجود ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ زکات دعوت اسلامی کو دینے والے بھی بن جائیں گے. مگر یاد رکھیے کہ پہلے حق آپ کے قریبی رشتہ داروں کا ہے، جن کو زکات، جو زکات کے اہل ہیں اور جن کو زکات دینا جائز ہے، پہلے ان کو زکات دے کر آپ قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کریں، ضرور حاجت مندوں کا حق ادا کریں، اب جو بچ جائے آپ کی دعوت اسلامی کو دے دیجیے، فطرہ آپ کی دعوت اسلامی کو دے دیجیے، ادر ڈونیشن آپ کی دعوت اسلامی کو دے دیجیے، تاکہ آپ کی تحریک ترقی کرتی چلی جائے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مشہور کرامت، اور یہ مشہور کرامت کنز العمال میں بھی نقل کی گئی ہے اور دہلمی عن ابن عباس کے حوالے سے بھی نقل کی گئی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ یہ کہ کشتی یا جنگ کبھی اور کہیں بھی کسی شخص سے بھی آپ مغلوب نہیں ہوئے، یعنی کوئی آپ پر غالب نہیں آیا، کیا آپ ہی غالب رہے، بلکہ ہمیشہ ہی مد مقابل پر غالب رہے، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، کیا یعنی معاویہ جس شخص سے لڑے گا معاویہ ہی اس کو پچھاڑے گا، آپ غالب رہے. اللہ تعالی کی ان پر کروڑوں رحمت ہو، اور ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی کامل محبت نصیب ہو. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہے ان شاء اللہ تعالی، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت، خلفائے راشدین سب کی محبت نصیب ہوتی رہے گی ان شاء اللہ، نیکی کی توفیق ملے گی، برائی سے بچنے کا ذہن بھی بنے گا ان شاء اللہ عز و جل. اب ان شاء اللہ منقبت بھی ہوگی اور صلاۃ و سلام بھی ہوگا.
لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ،
لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ،
لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ،
تو میں نام معاویہ.
زبانِ حضور سے
حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
تیرے ہاتھ میں دیا ہے یا غوث, تیرے ہاتھ میں لا یا غوث اعظم, شہ جیلا یا شہ جیلا مدد کر گا, شہ جیلا شہ جیلا مدد کر گا, شہ جیلا یا شہ جیلا بکر کے ان کا چرچا جیلا
نظر کرم کو دارا سرکار غوث اعظم نظر کرم کو دارا میرا خالق کا بھر دو فقیر ہو تمہارا میرا خالق کا بھر دو میں فقیر ہو تمہارا جھولی کو میرے بھر دو ورنہ کہے گی دنیا جھولی کو میرے بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا بھنتا ایسے سخی کا بھنتا ایسے سخی کا بھنتا پیدا ہے مارا مارا صدیق عمر کا صدقہ عثمان علی کا صدقہ صدیق عمر کا صدقہ عثمان علی کا صدقہ میری لاجے رکھ لو یا غور میری لاجے رکھ لو یا غور میری لاجے رکھ لو یا غور فقیر ہو تمہارا یا
مدد کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ صدا کے لیے کرو
سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین حاضرین الحمدللہ بھی فاتحہ بھی پڑھیں گے اور دعا بھی ہوگی. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر محبت کے ساتھ اس کا ثواب جو ہے وہ حاجی شاہد اتاری دامت برکاتہ ملالیہ کی ملک کر دیجیے. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن.
الحمد للہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمد ما هو قال یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ عز وجل جو بھی تلاوت ہوئی نعت خوانی ہوئی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہوا، سب کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. جو ہم نے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درود پاک وغیرہ پڑھا، اسے بھی اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. اس کا ثواب اور ہمارے نام اعمال میں تیرے کرم سے جو نیکیاں ہیں اسے بھی قبول فرما. اس سب کا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہماری جانب سے پہنچا. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ و اہل بیت، صحابہ و صحابیات، اولیاء و ولیات، بالخصوص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں یا اللہ اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما. حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جتنے مسلمان مرد و عورت وحالت ایمان دنیا سے گزرے، تمام کے حق میں یا اللہ قبول فرما. مولا کریم اپنے کرم سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے ہماری حتمی مغفرت فرما دے. مولا صحابہ کا صدقہ، اہل بیت اطہار کا صدقہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ، اس قافلے میں ہمیں بھی شامل فرما. یا اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جود و سخا کا صدقہ ہمیں تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما.
آمین.
ہم زکات بھی دیں، فطرہ بھی دیں، ہم قربانیاں بھی کریں، ہم غریبوں کی، مسکینوں کی، ماں باپ کی، اولاد کی، غریبوں پڑوسیوں کی، دینی مدارس کی، جامعات کی خدمت کریں. یا اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق رسول کا صدقہ ہمیں سچا سچا پکا پکا عاشق رسول بنا دے.
آمین.
یا اللہ ہمیں اپنا عاشق بنا لے، ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے. آمین آمین آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
صلی اللہ علی النبی،
صلی اللہ علی النبی الامی والہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
صلاه والسلام.
مصطفی جانِ رحمت پیلا ہوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پیلا ہوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ تیلا ہوں سلام، غوثِ اعظم امام تقا ولقا، جلوہِ شانِ قدرت تیلا ہوں سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا ہوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا ہوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پیلا ہوں سلام.
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ
وسلم. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں.